السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان کے صدر اشرف غنی کی طرف سے پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کو دورہ افغانستان کی دعوت پر اسلام آباد نے تاحال کوئی باضابطہ اعلان تو نہیں کیا ہے، البتہ حکام کا کہنا ہے کہ اس بارے میں غور کیا جا رہا ہے. اور افغانستان میں امریکی سفیر نے کہا ہے کہ جب تک طالبان کھلے دروازے سے اندر داخل نہیں ہوتے، انہیں انتہائی شدید فوجی دباؤ کا سامنا رہے گا. سفیر نے یہ بات افغان سروس کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کہی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں منشیات کے استعمال کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے پر زور دیتے ہوئے تجویز دی ہے کہ منشیات بیچنے والوں کو موت سمیت سخت سزائیں دی جانی چاہئیں. امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر سین اینتونیو میں فیڈکس کے دفتر کے نزدیک پیکٹ میں چھپایا ہوا ایک بم پھٹ گیا، جس سے ایک شخص زخمی ہو گیا. امریکہ کی ریاست میری لینڈ کے ایک ہائی اسکول میں شوٹنگ کی اطلاعات ہیں. یہ اسکول واشنگٹن سے 109 کلومیٹر دور جنوبی میری لینڈ میں واقع ہے. تفصیلات ابھی آ رہی ہیں. برطانیہ سے ملک بدر کیے جانے والے روسی سفارتکار برطانیہ چھوڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، جو امریکہ کے دورے پر ہیں، آج وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں. اور چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین کامیابی کے ساتھ صحیح راستے پر گامزن ہے. وہ نیشنل پیپلز کانگریس کے تقریباً 3,000 ڈیلیگیٹس سے خطاب کر رہے تھے. اور فلسطینی صدر محمود عباس نے مغربی کنارے پر اسرائیلی بستیوں کی تعمیر کی امریکی حمایت، اور اسرائیل میں امریکی سفیر کے رویے پر کڑی تنقید کی ہے اور ان کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیلات کچھ دیر کے بعد. اور اب خبروں کی تفصیل. افغانستان کے صدر اشرف غنی کی جانب سے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کو کابل کے دورے کی دعوت پر پاکستانی حکومت غور کر رہی ہے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سلسلے میں سیاسی اور فوجی قیادت سے مشاورت کی جائے گی. اس بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. جی اشتیاق.
جی، گزشتہ اختتام ہفتہ پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوا نے افغانستان کا دورہ کیا تھا، اور اس موقع پر افغان صدر نے اپنے پاکستان کے وزیر اعظم کو ایک دعوت کا پیغام بھیجا تھا اور کہا تھا کہ وہ افغانستان کا دورہ کریں. اور اس کا مقصد انہوں نے یہ بتایا تھا کہ تاکہ دونوں ممالک درمیان ریاست کی سطح پر مذاکرات کا آغاز ہو سکے. یہ اس دورے کے بعد اب پاکستان میں حکام اس بارے میں جائزہ لے رہے ہیں، اور جو وزارت خارجہ کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد ایک اس کے بارے میں ایک فریم ورک جو ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کیا جائے گا اور پھر فیصلہ ہوگا. لیکن جو تجزیہ کار ہیں پاکستان میں، ان کا کہنا ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور پاکستان کو جلد اس کا مثبت جواب دینا چاہیے، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان جو معاملات ہیں، جو دوریاں ہیں، ان کا حل مذاکرات یا بات چیت سے ممکن ہے.
جی ہاں، یہ ایک عمل آگے بڑھے گا تبھی ہی پوری طرح سے اس خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے، اور یہ یقیناً ایک اچھی پیش رفت ہوگی.
جی بالکل. پاکستان کی جو سابق سفیر ہیں واشنگٹن میں شہری رحمان، وہ سینٹ کا بھی حصہ ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ افغانستان میں طاقت کا استعمال گزشتہ 17 سالوں سے ہو رہا ہے، اور اب اس بات کا ادراک ہو چلا ہے سب کو کہ اس مسئلے کا حل بات چیت ہی سے ممکن ہے. تو اب اگر پاکستان اور امریکہ بھی اس میں شامل ہو تو شاید جو معاملات اس کا دیر پر حل تلاش کرنے کی کوشش ہیں ان کو تقویت مل سکتی ہے.
جی ہاں، اسی اثنا میں یو این ایچ سی آر نے کہا ہے کہ وہ افغان پناہ گزینوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. یہ بھی تفصیلات آپ کے پاس ہیں؟
جی، جو یو این ایچ سی آر ہے انہوں نے گزشتہ شب ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ یہ ایک طویل المدت مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے وہ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اس بات کو بھی خوشائن قرار دیا کہ پاکستان کی طرف سے جو پناہ گزینوں کے قیام کی توسیع ہے اس میں 30 جون رواں سال تک کی فیصلہ کیا گیا ہے, جسے انہوں نے کہا کہ یہ مثبت پیش رفت ہے. لیکن ابھی بھی یہ اس سارے مسئلے کا حل نہیں ہے کیونکہ بے یقینی کی کیفیت اس کے باوجود رہے گی. افغان پناہ گزینوں کی لگ بھگ 14 لاکھ ایسے افغان ہیں جو کہ قواعد کے اندراج کے ساتھ پاکستان میں موجود ہیں اور ان کی اتنی جلد واپسی شاید ممکن نہیں ہے. اسی لیے یو این ایچ سی آر کا اس بات پر اصرار ہے کہ یہ واپسی مرحلہ وار ہونی چاہیے تاکہ یہ لوگ پھر افغانستان میں سیٹل بھی ہو سکیں, بصورت دیگر پھر وہاں جانے کے بعد ان کے لیے شاید اتنی رہنے کے لیے وہ تمام مواقع نہ ہوں جس کے لیے وہ وہاں پر اب اپنا مستقل سکونت اختیار کر سکیں.
اچھا اشتیاق, ایک اور خبر پر بات کرتے ہیں آپ سے. ایک سابق جہادی لیڈر نے افغان طالبان کو دعوت دی ہے کہ وہ امن مشن میں شریک ہوں, اس کی کیا تفصیلات آپ کے پاس ہیں؟
جی, یہ تفصیلات اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی سامنے آنا شروع ہوئی ہیں. یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے گزشتہ ماہ کے بالکل اواخر میں کابل پروسیس نامی کانفرنس میں طالبان کو مذاکرات میں شامل ہونے کی پیشکش کی تھی. طالبان کی طرف سے باضابطہ طور پر تو اس کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا, لیکن وہ انڈیا ضرور دے چکے ہیں کہ وہ شاید بات چیت کریں گے, اور یہ بھی بظاہر اسی ہی سلسلے کی کڑی ہے کہ افغان طالبان اور ان کے اندر بعض لوگ ایسے ضرور ہیں جو کہ بات چیت کے حامی ہیں اور اس مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے تلاش کرنے کی حمایت کرتے ہیں, اور شاید یہ اسی سلسلے میں طالبان کو کی جانب سے ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے.
بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ ہمارے اسلام آباد میں نمائندے تھے محمد اشتیاق, جن سے ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے. اور اب کچھ مزید خبریں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں منشیات کے استعمال کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے کے لیے سخت اقدامات پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ منشیات بیچنے والوں کو سخت سزائیں دینی چاہئیں, جن میں موت کی سزا بھی شامل ہو سکتی ہے. پیر کو ریاست نیو ہیمپشر کے شہر مینچسٹر میں ایک تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے امریکیوں میں منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال پر قابو پانے کے لیے اپنی حکومت کی پالیسی کا اعلان کیا. اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ نے منشیات سے پاک نسل پروان چڑھانے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکیوں کو متحد ہو کر منشیات کی لعنت کو اپنے ملک سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ اگر منشیات کے اسمگلروں اور بیچنے والوں کے خلاف سخت اقدامات نہ کیے گئے تو باقی ساری کوششیں وقت ضائع کرنے کے مترادف ہیں. امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر سین اینتونیو میں فیڈ ایکس کے دفتر کے نزدیک ایک پیکٹ میں چھپایا ہوا ایک بم پھٹ گیا جس سے ایک شخص زخمی ہو گیا. وفاقی اہلکار موقع پر موجود ہیں اور یہ جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کیا یہ ان 4 دھماکوں کی کڑی ہے جو آسٹن شہر میں حال ہی میں ہوئے تھے, اور کل رات پھٹنے والا پیکٹ بھی آسٹن جا رہا تھا. عہدیداروں نے بتایا کہ تقریباً 20 سال کی عمروں کے 2 مرد تازہ ترین دھماکے میں زخمی ہوئے ہیں جس نے اس جنوب مغربی ریاست کے دارالحکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے. آسٹن پولیس کے سربراہ برائن مینلے کا کہنا ہے کہ دونوں افراد شدید زخمی ہیں لیکن ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. امریکہ کی ریاست میری لینڈ کے ایک ہائی اسکول میں شوٹنگ کی اطلاعات ملی ہیں. یہ اسکول واشنگٹن سے 109 کلومیٹر دور جنوبی میری لینڈ میں واقع ہے. گریٹ ملز ہائی اسکول کے کیمپس کو بند کر دیا گیا ہے, اور اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تمام سرگرمیاں روک دی گئی ہیں اور کاؤنٹی شیرف موقع پر پہنچ گئے ہیں. مزید تفصیلات ابھی آ رہی ہیں. برطانیہ سے ملک بدر کیے جانے والے روسی سفارتکار برطانیہ چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. انہیں ایک سابق روسی جاسوس کو برطانوی سرزمین پر زہر دینے کی کوشش میں ملوث ہونے کے جرم میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا. روسی میڈیا نے خبر دی ہے کہ ایک وین منگل کے روز لندن میں روسی سفارت خانے کے باہر دیکھی گئی ہے. روس نے برطانیہ کے اس اقدام کے جواب میں 23 برطانوی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا جو آئندہ دنوں میں ماسکو چھوڑ دیں گے. روس زہر دینے کے اس واقعے میں ملوث ہونے سے انکار کرتا ہے. سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جو امریکہ کے دورے پر ہیں آج وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں. ان کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے. وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر عہدیدار کا کہنا تھا کہ یہ ملاقات باہمی تعلقات میں پیش رفت اور ایران کی علاقے کو غیر مستحکم کرنے کی حالیہ کارروائی پر بات چیت کے لیے بہترین موقع ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین کامیابی کے صحیح راستے پر گامزن ہے۔ وہ نیشنل پیپلز کانگریس کے تقریباً 3,000 ڈیلیگیٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ انسانی حقوق کے عالمی ادارے نے گمشدگیوں کو تشدد کا ایک ہتھیار قرار دیتے ہوئے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ جبری لاپتہ کیے جانے والے سینکڑوں افراد کے مسئلے کو حل کرے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
انسانی حقوق کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ جبری گمشدگیوں کے سینکڑوں کیسز کو حل کرے۔ تنظیم کی طرف سے جاری ایک بیان میں جبری گمشدگی کو ایک خوفناک سزا قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس طرح لاپتہ ہونے والے شخص کے اہل خانہ دوہری اذیت میں مبتلا رہتے ہیں، جہاں وہ اپنے پیارے کے لوٹ آنے کی امید کو زندہ رکھتے ہیں تو وہیں کچھ بہت برا ہونے کا خوف بھی انہیں لاحق رہتا ہے۔ تنظیم کا کہنا تھا کہ جبری گمشدگیاں دہشت کا ایک ہتھیار ہے جو صرف کسی انفرادی شخص یا اس کے خاندان کے خلاف ہی استعمال نہیں ہوتا، بلکہ پورا معاشرہ اس کی زد میں آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت یہ ایک جرم ہے، اور اگر یہ بڑے پیمانے پر منظم انداز میں ہو تو یہ انسانیت کے خلاف جرم تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ نیا نہیں، اور اکثر واقعات میں لواحقین اس کا الزام ملک کے سیکیورٹی اداروں پر عائد کرتے ہیں، لیکن حکام اسے مسترد کرتے آئے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ برائے جبری گمشدگی کے مطابق پاکستان میں ایسے 700 سے زائد کیسز زیر التواء ہیں، جبکہ حکومت کی طرف سے اس ضمن میں قائم کیے گئے تحقیقاتی کمیشن کو بھی سینکڑوں ایسے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ان گمشدگیوں کا نشانہ بننے والوں میں بلاگرز، صحافی، طلباء، انسانی حقوق اور سماجی مساوات کے لیے سرگرم کارکنان بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں حکومت نے 2011 میں جبری گمشدگیوں کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن قائم کیا تھا، جس میں ہزاروں ایسے افراد کے کیسز سامنے آئے۔ گزشتہ سال کے اواخر میں ہی اس کمیشن کے سربراہ جاوید اقبال نے بتایا تھا کہ نصف سے زائد کیسز حل کیے جا چکے ہیں۔ لیکن جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز بلند کرنے والی ایک سرگرم کارکن آمنہ مسعود جنجوا کہتی ہیں کہ کمیشن میں کیس حل کیے جانے سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو گیا کہ لاپتہ شخص مر گیا یا وہ کسی ادارے کی تحویل میں ہے تو اس معاملے کو نپٹا دیا جاتا ہے، جبکہ لواحقین کی تکلیف تو اپنی جگہ موجود رہتی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
ان کا صرف ٹریس ان کا مینڈیٹ ہے، جدھر ٹریس ہوا انہیں کسی بھی ادارے نے اقرار کر لیا تو ان کی فائل کلوز ہو جاتی ہے۔ تو یہ پھر دیکھیں ایگنیز اور مزریز تو اس کے بعد بھی چلتی رہتی ہیں، اور انصاف کے متقاضے تو پورے نہیں ہوتے۔ اب ان کی ملاقات کا پروسیجر انٹرنمنٹ سینٹرز کا اتنا مشکل ہے کہ کچھ لوگوں کی کئی سالوں سے ملاقات نہیں ہو، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کا بیٹا یا بھائی دوبارہ سے لاپتہ ہو گیا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ اس میں یہ کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار تو تب ہوتا کہ جب اس کمیشن نے سٹارٹ کیا تھا تو 135 کیسز سے سٹارٹ کیا تھا، اور اب وہ 5,000 سے ابو کیسز میں ڈیل کر رہے ہیں۔ تو یہ کامیابی کا معیار تو یہ ہوتا کہ اگر 135 سے سٹارٹ کیا تو اب ایک بھی کیس جبری گمشدگی کا نہ ہوتا۔
آمنہ جنجوا نے کہا کہ ماضی کی نسبت اگر جبری گمشدگیوں کے واقعات بڑھے ہیں تو اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی تعداد بھی بڑی ہے، جس کی مثال ان کے بقول جعلی پولیس مقابلے میں مارے جانے والے نقیب اللہ محسود کے قتل کے بعد شروع ہونے والی پشتون تحفظ موومنٹ ہے۔ حال ہی میں قبائلی اور پشتون نوجوانوں اور دیگر افراد نے پشتونوں کے ماورائے عدالت قتل اور ان کی جبری گمشدگیوں کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں احتجاجی ریلیاں منعقد کی ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ لاپتہ افراد کے معاملے کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے اور ان کے لواحقین کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے بھی مختلف تجاویز پر کام ہو رہا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے پارلیمنٹ کو بتایا ہے کہ 3 سال قبل داعش نے عراق میں جن 39 بھارتی باشندوں کو اغوا کیا تھا وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیر خارجہ سشما سوراج نے راجیہ سبھا کو بتایا کہ عراق میں جون 2014 میں ISIS نے جن 39 بھارتی باشندوں کو اغوا کیا تھا ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس کی مکمل تفصیل بتائی کہ کس طرح انتھک کوششوں سے لاشوں کے بارے میں پتہ چلا۔ یاد رہے کہ 40 افراد کو موصل سے اغوا کیا گیا تھا، ان میں سے ایک شخص ہرجیت مسیح بچ کر نکل آیا، اس کے بعد انہیں بدوش لے جایا گیا اور ہلاک کر دیا گیا۔ سشما سوراج نے بتایا کہ ان کے جونیئر وزرائے خارجہ جنرل وی کے سنگھ اور ایم جے اکبر نے اس سلسلے میں سخت محنت کی۔ تلاشی مہم کے دوران بدوش کے مقامی باشندوں نے ایک ٹیلے کی نشاندہی کی اور کہا کہ وہاں بہت سی اجتماعی قبریں ہیں۔ وزیر خارجہ کے مطابق ڈیپ پینیٹریشن راڈار سے معلوم ہوا کہ وہاں نیچے لاشیں ہیں۔ انہوں نے کہا،
ڈیپ پینیٹریشن راڈار سے دکھائی پڑا کہ نیچے باڈیز ہیں، تو جنرل صاحب نے کہا عراق کے اتھارٹیز کو کہ اس کو کھدوائیے اور باڈیز ایکسیوم کرائیے۔ سبھاپتی جی، پورے کا پورا ماؤنٹ کھدوایا گیا، باڈیز ایکسیوم کرائی گئی اور اس باڈیز میں سے 2 نشان ایسے ملے، ایک تو لمبے بال ملے، ایک کڑا ملا، اور کچھ ID کارڈز ملے، کچھ جوتے ایسے ملے جو کہ عراقی جوتے نہیں۔ سارے باڈیز ایکسیوم کرائی گئی اور وہ سارے کے سارے مورٹل ریمینز جو اس ماؤں میں سے نکلے وہ بغداد بھیجے گئے۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی DNA ٹیسٹ کے لیے مذکورہ افراد کے اہل خانہ سے نمونے لے لیے تھے، جب ان نمونوں کی بنیاد پر ٹیسٹ کیا گیا تو ان تمام کی شناخت ہو گئی۔ جنرل وی کے سنگھ بغداد جائیں گے اور ان کی باقیات واپس لا کر ان کے اہل خانہ کے سپرد کریں گے۔ سشما سوراج کو اس الزام کی بنیاد پر کہ انہوں نے اس بارے میں مقتولوں کے اہل خانہ اور ملک کو گمراہ کیا ہے، اپوزیشن نے لوک سبھا میں ہنگامہ کیا اور انہیں بولنے نہیں دیا۔ گزشتہ سال سشما سوراج نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ جب تک پختہ ثبوت نہیں مل جاتے وہ انہیں مردہ تصور نہیں کریں گی۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ سشما سوراج نے انہیں اس کی اطلاع نہیں دی بلکہ انہیں میڈیا کے توسط سے یہ خبر ملی۔ سشما نے الزامات کی تردید کی اور کہا کہ جب انہیں پختہ ثبوت مل گئے تب انہوں نے ملک کو اس کی اطلاع دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضابطہ یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ چل رہی ہو تو کسی بھی اہم واقعہ کی اطلاع سب سے پہلے ایوان کو دینی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے مقتولین کے اہل خانہ کو پیشگی اطلاع نہیں دی۔ مغویوں میں سے ایک ہرجیت مسیح اغوا کے فوراً بعد ہی بچ کر آ گیا تھا اور اس نے باقی لوگوں کو ہلاک کیے جانے کی اطلاع دی تھی۔ حکومت اس پر دروغگوئی کا الزام عائد کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ وہ ایک مسلم نام سے بنگلہ دیشیوں کے گروپ میں نکلا تھا جس کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکی کی ریاست ٹیکساس کے شہر سین انتونیو میں فیڈ ایکس کے دفتر کے نزدیک پیکٹ میں چھپایا ہوا ایک بم پھٹ گیا جس سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ وفاقی اہلکار موقع پر موجود ہیں اور یہ جائزہ لیا جا رہا ہے کہ یہ ان 4 دھماکوں کی کڑی ہے جو آسٹن شہر میں حال ہی میں ہوئے تھے، اور کل رات پھٹنے والا پیکٹ بھی آسٹن جا رہا تھا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ تقریباً 20 سال کی عمروں کے 2 مرد تازہ ترین دھماکے میں زخمی ہوئے ہیں جس نے اس جنوب مغربی ریاست کے دارالحکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آسٹن پولیس کے سربراہ برائن مینلے کا کہنا تھا کہ دونوں افراد شدید زخمی ہیں لیکن ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پولیس اس شخص کی تلاش میں ہے جو یہ بم دھماکے کر رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ مائیکل براؤن کی رپورٹ اور مبشر علی زیدی کی زبانی۔
چوتھا دھماکہ ایک سڑک کنارے بچھائے گئے تار سے کیا گیا جس سے 2 افراد زخمی ہوئے، ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ایک نوجوان کے دادا ولیم گروٹے نے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ اس بارے میں کچھ کہنا دشوار ہے، آپ نہیں جانتے کہ کیا کہیں جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے، یہ خواہ مخواہ کی حرکت ہے۔ یہ تھے ایک زخمی کے رشتہ دار کے الفاظ۔ پہلے 3 دھماکوں میں 2 افریقی امریکن ہلاک ہوئے تھے، جبکہ ایک 75 سالہ ہسپانوی خاتون زخمی ہونے کے بعد سے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ دھماکے کیوں کیے جا رہے ہیں۔ ایف بی آئی کے سین انتینیو میں اسپیشل ایجنٹ کرسٹوفر کومز نے کہا ہے کہ انہیں بمبار کی تلاش ہے۔ اس نے اپنا طریقہ کار تبدیل کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے فون نمبر مشتہر کیے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے پریس کانفرنس میں حملہ آور کو رابطہ کرنے کے لیے کہا، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ اس کے بعد بھی ایک اور دھماکہ ہو گیا۔ ہمارے پاس اس سے بات کرنے والے لوگ ہیں۔ یہاں کوانٹیکو سے ماہرین آئے ہیں جو اس سے بات کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس مختلف شعبوں کے اہلکار ہیں جو اس سے بات کر کے یہ جاننے کے لیے بے چین ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ یہ تھے ایف بی آئی کے اسپیشل ایجنٹ کرسٹوفر کومز کے الفاظ۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ آسٹن کے شہریوں کا مشکوک دکھائی دینے والی ہر شے سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ حکام نے دھماکوں کے ذمہ داروں کی گرفتاری اور انہیں کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے معلومات فراہم کرنے والوں کے لیے $100,000 انعام کا اعلان کیا ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین کامیابی کے صحیح راستے پر گامزن ہے۔ وہ نیشنل پیپلز کانگریس کے تقریباً 3,000 ڈیلیگیٹس سے خطاب کر رہے تھے۔ شی جن پنگ نے کہا، چین کے صدر کہہ رہے ہیں، تاریخ نے ثابت کیا ہے اور ثابت کرتی رہے گی کہ صرف سوشلزم ہی چین کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اور سوشلزم کو چینی تشخص کے ساتھ برقرار رکھنے سے ہی ایک عظیم قومی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ شی نے یہ بھی اعلان کیا کہ تائیوان کو چین سے علیحدہ کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکامی کا منہ دیکھے گی۔ اجلاس کے اختتام سے پہلے کانگریس نے ایک آئینی ترمیم کی منظوری دی، جس کے تحت صدر اور نائب صدر کے عہدے کی مدت کو ختم کر دیا گیا ہے، اور جو شی کو غیر معینہ مدت تک برسر اقتدار رہنے کی اجازت دیتی ہے۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں روسی رابطوں کی تحقیقات سے متعلق پھر شور و غل ہو رہا ہے۔ تحقیقات کرنے والے رابرٹ ملر کے مستقبل کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایف بی آئی کے ایک اعلی افسر کی برطرفی کے اگلے دن امریکی قانون سازوں نے صدر ٹرمپ کو متنبہ کیا ہے کہ وہ رابرٹ ملر کو سبکدوش کرنے کے ارادے سے باز رہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل باؤمین کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سیدی۔
صدر ٹرمپ نے اتوار کو رابرٹ ملر کی تحقیقات پر سیاسی تعصب کا الزام عائد کیا۔ ٹویٹر پر ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ ملر کی ٹیم میں کلنٹن کے بڑے حامیوں سمیت 13 ڈیموکریٹس کیوں ہیں، اور ایک بھی ریپبلکن کیوں نہیں؟ حال ہی میں ایک اور ڈیموکریٹ کو شامل کیا گیا ہے۔ کیا کسی کے خیال میں یہ منصفانہ ہے؟ اور پھر بھی کوئی سازش نہیں ملی۔ ایک دن پہلے صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ رابرٹ ملر کی تحقیقات کو شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دریں اسنا ٹرمپ کے ذاتی وکیل نے زور دیا ہے کہ تحقیقات کو ختم کر دینا چاہیے۔ اے بی سی ٹیلی ویژن کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے ڈیموکریٹ رکن کانگریس ایڈم شیف نے آئینی بحران کا خدشہ ظاہر کیا۔
This would undoubtedly result in a constitutional crisis.
اس تحقیقات کا نتیجہ بلا شبہ آئینی بحران کی صورت میں نکلے گا۔ میرا خیال ہے کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کو بیٹھ کر اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ یہ تھے ایڈم شیف کے الفاظ۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل راڈ روزنسٹین کے پاس مولر کو برطرف کرنے کا اختیار ہے، اور وہ صدر کی ہدایت پر ایسا کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو صدر کے قریبی حلقے اور ممکنہ طور پر ٹرمپ کے خلاف بھی تحقیقات کر رہا ہے، اس کی برطرفی کے نتائج سے صرف ڈیموکریٹس متنبہ نہیں کر رہے، ریپبلکن سینیٹر لنزے گراہم نے بھی خبردار کیا ہے کہ ایسا کوئی اقدام صدارت کے خاتمے کی شروعات کا سبب بن سکتا ہے۔ اے بی سی ٹیلی ویژن کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے ریپبلکن سینیٹر جیمز لینگفورڈ نے بھی یہی بات کی۔ تحقیقات کرنے والے کو کام مکمل کرنے کا موقع دینا ہی سب سے بہتر حل ہے۔ یہ صدر کے لیے اور ان کی انتظامیہ کے لیے بہتر ہوگا کہ یہ اونٹ اس کروٹ یا اس کروٹ بیٹھ جائے۔ یہ تھے سینیٹر جیمز لینگفورڈ کے الفاظ۔ کئی میڈیا اداروں نے خبر دی ہے کہ مولر کی ٹیم ٹرمپ کے ماضی میں روس اور دوسرے مقامات پر کاروبار کی دستاویزات تلاش کر رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ محکمہ انصاف کے افسروں پر تواتر کے ساتھ تنقید کر رہے ہیں۔ جمعے کو اٹارنی جنرل جیف سیشنز کی جانب سے ایف بی آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر اینڈریو میک کیب کی برطرفی کے بعد صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا، محکمہ انصاف، محکمہ خارجہ اور ایف بی آئی میں انتہائی اعلیٰ سطح پر حد سے زیادہ کرپشن اور جھوٹ تھا، اور خبریں لیک کی جا رہی تھیں۔ میک کیب نے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ انہوں نے تحقیقات سے متعلق معلومات نامناسب انداز میں میڈیا کو لیک کی۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر کے ساتھ مراسلت کو انہوں نے اسی طرح خفیہ رکھا جیسے ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومے رکھتے تھے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس میں ہونے والے انتخابات کی نگرانی کرنے والے بین الاقوامی مبصرین کا کہنا ہے کہ پوٹن کسی دشواری کے بغیر مزید 6 سال کے لیے صدر منتخب ہو گئے کیونکہ ان کے مخالفین کو منصفانہ مواقع حاصل نہیں تھے۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ وہ روس پر طویل عرصے تک حکمرانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سلاتسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
یورپ کی سلامتی اور تعاون کی تنظیم او ایس سی ای کا کہنا ہے کہ پیوٹن کے حق میں چلائی جانے والی زبردست میڈیا مہم نے انتخابات میں ان کی فتح کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ بین الاقوامی مبصرین کا کہنا ہے کہ روس کے 18ویں صدارتی انتخابات کے نتائج کا قبل از وقت اندازہ ہو گیا تھا کیونکہ ووٹرز کے سامنے کوئی اور مضبوط امیدوار نہیں تھا۔ او ایس سی ای کے خصوصی رابطہ کار مائیکل جیورگ لنگ کا کہنا ہے
While candidates could generally campaign freely, the extensive and uncritical coverage of the incumbent.
عمومی طور سے امیدوار اپنی انتخابی مہم آزادی سے چلا رہے تھے مگر میڈیا میں ان کی کوریج نہ ہونے کے برابر تھی اور اس لحاظ سے انتخابات میں سب کے لیے مواقع یکساں نہیں رہے۔ تاہم تھوڑی بہت گڑبڑ کے باوجود انتخابات درست اور معقول طریقے سے ہوئے۔ انتخابات سے پہلے ہی پیوٹن کے حریف کہہ رہے تھے کہ انہیں اپنے جیتنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ان انتخابات کی مستند حیثیت کو چیلنج کر رہے تھے انہیں پہلے ہی پابند سلاسل کر دیا گیا تھا اور ان کی آواز دبا دی گئی تھی۔ کارنیگی ماسکو سینٹر کے تجزیہ کار الیگزینڈر باونوف کہتے ہیں
It's voting. It's not election because we don't elect.
یہ محض ووٹنگ تھی، اسے الیکشن نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جب تک مضبوط مسابقت نہ ہو ہم نئے لیڈر کا انتخاب نہیں کرتے۔ ان کے علاوہ کوئی اور فتح حاصل کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر مغرب نے روس سے بات کرنی ہے تو اسے ہر حال میں پیوٹن سے ہی سابقہ پڑے گا۔ پیوٹن 2 عشروں سے زیادہ روس پر حکومت کر رہے ہیں۔ اس دفعہ ان کی کارکردگی ماضی کی نسبت اور بھی زیادہ بہتر ہو گئی۔ انہیں 77% ووٹ حاصل ہوئے ہیں۔ ہرچند کہ وہ غیر معینہ مدت تک حکمرانی کرنے کی تردید کرتے آئے ہیں مگر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ وہ طویل مدت تک روس پر حکمرانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک آزاد تجزیہ کار نکولائی پیٹر روف کا کہنا ہے میرا خیال ہے کہ پیوٹن کو اقتدار منتقل کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ صرف صدر پیوٹن کو اپنا عہدہ دوسرے شخص کے حوالے نہیں کرنا ہے بلکہ بطور صدر اپنی ذمہ داریاں منتقل کر کے کسی اور صورت میں خود کو انہیں بااختیار رکھنا ہوگا۔ پیوٹن نے وزیر اعظم اور صدر دونوں عہدوں پر کام کیا ہے اور وہ روس کی سیاست میں آئندہ بھی ایک ممتاز اور صاحب اختیار حیثیت کو قائم رکھیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان سپر لیگ کا پلے آف میچ آج ہونا ہے جو بارش کی وجہ سے رکا ہوا تھا، جہاں پرجوش شائقین کی ایک بڑی تعداد بھی جمع ہے۔ چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی میچ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لاہور سے قمر رحمان خان بتا رہے ہیں۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی پاکستان سپر لیگ کے تیسرے ایڈیشن کے پاکستان میں ہونے والے میچز پر خاصے خوش دکھائی دیتے ہیں۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں پاکستان میں کرکٹ کے میدانوں کو آباد کرنے میں کسی ایک ادارے کا نہیں بلکہ بہت سے اداروں کی محنت شامل ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے کہا کہ وہ پی ایس ایل کے میچوں پر اہلیان لاہور کی میزبانی سے متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں پتا ہے کہ پی ایس ایل کے فائنل کا کراچی کی عوام کو انتظار ہے اور کراچی میں صحیح طریقے سے میچ ہو بھی جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تمام میچ دیکھنے آنے والوں کو بٹھایا جائے اور سب کو اچھے طریقے سے میچ دیکھنے کو ملے۔
آنیسٹلی میں آپ سے کہوں کہ جتنا سپورٹ لاہور آئیز نے ہمیں دیا تھا، جب پہلا پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہوا تھا، ٹریفک رک گئی، بہت سی سڑکیں روک دی، 100% سپورٹ تھا پبلک کا۔ میری امید ہے، میری درخواست ہے، میری ریکویسٹ ہے کراچی ہائٹس سے کہ اسی قسم کا صبر اور تحمل اور سپورٹ پی ایس ایل 3 کے فائنل جو کہ کراچی میں ہونے جا رہا ہے، اس کا ہمیں کراچی پبلک سے ملنا چاہیے۔
چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ پی ایس ایل 3 میں تمام ٹیموں کی کارکردگی بہتر رہی، کرکٹ دیکھنے والوں کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملی۔ نجم سیٹھی نے کہا کہ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ غیر ملکی کھلاڑیوں کو پاکستان میں اچھی مہمان نوازی ملے۔ نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ جس تیزی سے پی ایس ایل مقبول ہو رہا ہے، انہیں تو پاکستانی اسٹیڈیم چھوٹے پڑتے نظر آ رہے ہیں۔
اسٹیڈیم چھوٹے ہیں اور ٹکٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، اور اور پھر ہمارے اتنے اسپانسرز ہیں، اتنی ایجنسیاں ہیں جو ہمیں ہیلپ کر رہی ہیں، اتنے ادارے ہیں جو ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، پھر ظاہر ہے ان کے لیے کمپلیمنٹری ٹکٹس بھی نکالنے پڑتے ہیں، اور وہ کروڑوں روپے اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں یہ میچز کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، تو ظاہر ہے تو پریشر بہت ہوتا ہے کمپلیمنٹری پاسز کا بھی اور ویسے ہی ٹکٹ سیلز انکریز کرنے کا۔ غالباً جو لوور طبقہ ہے سستے ٹکٹس وہ تو ایک دن میں بک جاتے ہیں، اور وہ ہم کہاں سے لے کے آئے۔ اور
چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ پی ایس ایل کا پاکستان کے کرکٹ کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، ہر پی ایس ایل کے بعد نئے اور اچھے کھلاڑی ملتے ہیں اور نیا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے، اگر اسی طرح نئے اور اچھے کھلاڑی ملتے رہے تو بہت جلد پاکستان کی ٹی ٹوینٹی ٹیم دنیا کی بہترین ٹیم ہوگی۔ قمر رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا ایک اور شو۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا فضل الرحمان دینی جماعتوں کے انتخابی اتحاد متحدہ مجلس عمل کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ اتحاد کے قیام کے لیے کئی اسلام پسند سیاسی جماعتوں کے عہدیداروں نے آج کراچی میں اجلاس کیا۔ کراچی سے رپورٹ دی ہے محمد ثاقب نے۔
پاکستان میں سیاسی مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل کو مکمل طور پر فعال کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس بات کا اعلان کراچی میں ہونے والے اتحاد کے مرکزی کونسل کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، جمعیت اہل حدیث اور دیگر جماعتوں کے سربراہان نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مولانا فضل الرحمان اتحاد کے نئے صدر، لیاقت بلوچ سیکرٹری جنرل، جبکہ شاہ اویس نورانی مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہوں گے۔ اجلاس کے بعد پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تمام دینی جماعتیں متحد ہو کر آئندہ انتخابات لڑیں گی۔ الیکشن میں شامل جماعتوں کے امیدواروں کا اعلان دستور میں موجود فارمولے کے تحت کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا کہ یہ اتحاد کامیاب ہو کر آئندہ حکومت بھی بنائے گا۔
آئندہ انتخابات تک ہم مل کر جائیں گے اور پاکستان کا اگلا انتخاب ہم متحدہ مجلس عمل کے پرچم کے نیچے، اس کے نشان کے نیچے مل کر لڑیں گے، اور آئندہ حکومت انشاءاللہ العزیز متحدہ مجلس عمل بنا کے آگے بڑھے گی اور پاکستان کو ایک نیا تصور دے گی۔
اجلاس میں آئندہ ماہ اتحاد کے پہلے کنونشن کو منعقد کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا، جس میں اتحاد کے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ متحدہ مجلس عمل کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ دینی جماعتیں دوبارہ متحد ہو گئی ہیں، اور جہاں سے تسلسل ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑا گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے اس موقع پر کہا کہ دینی جماعتوں کا اتحاد اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی سیاست کا آغاز کرے گا۔ ملک سے سودی نظام کا چھٹکارا اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اتحاد کی اولین ترجیح ہے۔
پاکستان میں جتنے بھی پاکستان کے نظریہ پر ایمان اور یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اور پاکستان میں وہ تمام جمہوری لوگ، جمہوریت پسند ورکر جو اس پاکستان کو ایک خوشحال اور ترقی اور پرامن ملک دیکھنا چاہتے ہیں، وہ متحدہ مجلس عمل کا ساتھ دیں گے۔ اور اس وقت ملک جن علاقائی اور لسانی اور مسلکی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم انشاءاللہ ملک کو تقسیم در تقسیم کرنے، اس قوم کو تقسیم در تقسیم کرنے کی سازش کو ناکام بنائیں گے۔
متحدہ مجلس عمل کا اتحاد پہلی بار 2002 میں تشکیل پایا تھا، جس میں پاکستان کی چوٹی کی مذہبی اور سیاسی جماعتیں شامل تھیں۔ ان جماعتوں نے 2002 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی 342 میں سے 63 نشستیں حاصل کی تھیں، جبکہ یہی اتحاد صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ تاہم اس کے بعد 2007 میں اتحاد اختلافات کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اس ٹوٹ پھوٹ کے بعد 2017 میں MMA کے دوبارہ احیاء کا فیصلہ کیا گیا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پروگرام جہاں رنگ میں افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے حوالے سے میزبان قمر عباس جعفری نے دو ماہرین ڈاکٹر حسین یاسا اور عقیل یوسف زئی سے گفتگو کی۔ دونوں ماہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے علاوہ اور بھی ممالک ہیں جو اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر حسین یاسا نے کہا کہ معاملات کو طول دینے سے پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا
کسی مسئلے کو طول دیں گے اور اس کو جو ہے امیڈیٹلی سالو نہیں کریں گے تو اس کے اتنے سارے پھر اس میں پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں کہ آپ اس کو جب حل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ اس مسئلے کو حل کریں گے تو پھر اس کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے مسائل کا کیا ہوگا، تیسرے مسائل کا۔ ایک دفعہ آپ اس کو ڈومیسٹک اینگل سے دیکھتے ہیں، ایک دفعہ آپ اس کو جو ہے ریجنل کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، ایک انٹرنیشنلی ایک دفعہ اس مسئلے کو دیکھتے ہیں، اس سارے اسپیکٹ کو۔ اب بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں جو ہے سمجھا جاتا تھا کہ وہ جو ہے پاکستان جو ہے وہ کی پلیئر ہے، اب جو ہے وہ تحلیلیں یہ ہو رہی ہیں کہ پاکستان ہے ٹھیک ہے ایک ریجنل پلیئر ہے لیکن وہ سب کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ ان کے جیسے وہ طالبان کو کہیں وہ طالبان وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. نئے نئے قسم کے ٹرمز نئے نکلے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی طالبان, رشین طالبان, ایرانی طالبان, امریکن طالبان, پرو افغان گورنمنٹ طالبان, قسم قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. اب جو کوئی اس کو سیریس لیتا ہے یا نہیں, لیکن ایک ایسا رائے حل ہے جس سے جو ہے وہ اس پہ باتیں بھی ہوتی رہی ہیں, صرف میری رائے نہیں ہے, بہت سے لوگ اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک ایسا رائے حل جو ڈومیسٹکلی سارے اس اینگلس کو بھی ایڈریس کرے اور ریجنلی بھی. اب یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس سیٹ اپ میں یہ سب کچھ ہونا ممکن نہیں ہے. آپ جو ہے افغانستان کے اندر یہ جو موجودہ پاور سیٹ اپ ہے اس کو توڑ دیں, ایک نیا پاور سیٹ اپ لے آئیں جو کہ ایک فیڈرل افغانستان ہو, جو افغانستان کے اندر جو یہ ڈائیورسٹی ہے اس کو بھی ایڈریس کر سکے, اور جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان کو اپنے لیجیٹیمیٹ جو انٹرسٹ ہے ان کو پرسو کرنے کا بھی موقع دیں, ان کے لیے بھی اسپیس پیدا کریں. تو یہ ہو سکتا ہے اس طرح کا, ورنہ جو ہے انڈیا جو ہے ایک تھریٹ ہے پاکستان کے لیے, پاکستان ایک تھریٹ ہے دوسرے کنٹری کے لیے, تیسری کنٹری, چوتھے کنٹری کے لیے.
عقیل یوسف زئی صاحب جو نیٹو کے کمانڈر ہیں جنرل جان نکلسن, انہوں نے اپنے نوروز کے پیغام میں افغان عوام کے نام میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان 2018 دیئر ول بی سوشل, ریلیجس اینڈ ڈپلومیٹک پریشر آن طالبان ٹو گو فارورڈ ان پیس. کیا یہ حقیقت ہے کہ طالبان پریشر محسوس کر رہے ہیں یا کریں گے؟
افغانستان اور افغانستان کے ڈپلومیٹس کو, ان کے جزیہ نگاروں کو اب سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کے رول کو دوبارہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ اب صرف پاکستان کا رول ہے یا اور ممالک بھی ہیں. سب سے بڑا رول تو ابھی امریکہ کا اور اس کے اتحادیوں کا بنتا ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, یہ بہت اہم اشارہ انہوں نے دیا ہے اور اس کو میں اس طریقے سے ایکسپلین کر دوں گا کہ طالبان کے چند لوگ تو چلے جائیں گے, نیگوشیشن پروسیس کا جائیں گے یا وہ ہتھیار ڈال دیں گے, طور پر جنگ سے الگ ہو جائیں گے, جس کا اثر پڑے گا طالبان کی مجموعی قوت پر. دوسرا فیکٹر اس کا یہ ہے کہ نیکسٹ الیکشن جو کہ قریب ہے, اس میں گلبدین حکمت یا ایک پشتون لیڈر کی حیثیت سے انہی کے طرز عمل یا انہی اسلامی فلسفے کے مطابق وہ میدان میں ہوں گے اور ان کی پارٹی ہوگی. تو میرے خیال میں ایک الٹرنیٹو اس کا یہ فرق پڑے گا کہ جو جنوبی افغانستان ہے یا جس کو ہم مشرق افغانستان کہتے ہیں, جہاں پر پشتون ڈومینیٹڈ ہے, وہاں پر طالبان کی جو ہمدردیاں ہے, ان کی جو ہمدرد ہے اور ان کے جو اسپیسز ہیں, اس میں کمی واقع ہوگی. یہ ایک الٹرنیٹو ایک آپشن آ گیا ہے اور شاید کہ اسی کو سامنے رکھ کر ان لوگوں نے اشارہ کیا ہے.
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر نے شامی حکومت کو اپنے ملک میں جنگ شروع کرنے کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور سلامتی کونسل کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ وہ بحران ختم کرنے میں فیصلہ کن کردار ادا نہیں کر رہی. مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی.
زید راد الحسین کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل لڑائی کے فریقین کو بچانے کے لیے ویٹو کے حق کو استعمال نہیں کر رہی.
Those who have perpetrated and are still perpetrating these mind-numbing crimes,
وہ لوگ جو شام میں دماغ ماؤف کر دینے والے جرائم کر چکے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں, انہیں ٹھیک سے تشکیل دی گئی عدالت کے کٹہرے میں پہنچانا چاہیے. مظلوموں کی داد رسی کے لیے اسے یقینی بنانا ہوگا تاکہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کا جواز فراہم کیا جا سکے, مستقبل میں ان جرائم کو روکا جائے اور دنیا بھر میں کسی خوف اور لالچ کے بغیر انسانی حقوق کے تحفظ میں پیش رفت کی جا سکے. یہ تھے زید راد الحسین کے الفاظ. انسانی حقوق کے ہائی کمشنر نے کہا کہ شام کا بحران اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی میں ناکامی سے دنیا ٹوٹ رہی ہے. انہوں نے ایک بار پھر مطالبہ کیا کہ شام میں مظالم کا مقدمہ دی ہیگ کی بین الاقوامی فوجداری عدالت میں چلایا جائے. ان کے مطالبے پر عمل ہونے کا امکان نہیں کیونکہ اس کے لیے سلامتی کونسل سفارش کرتی ہے اور روس لڑائی شروع ہونے کے بعد سے 11 بار اسد حکومت کو پابندیوں سے بچانے کے لیے ویٹو کا حق استعمال کر چکا ہے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے ایک اجلاس میں کچھ گرما گرم موضوعات زیر بحث آئے. انہوں نے مکمل طور پر برطانیہ کی حمایت کی جس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک سابق جاسوس پر حملے کے پیچھے روس کا ہاتھ ہونے کا امکان ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایران اور شمالی کوریا کے خلاف تعزیرات کے معاملے پر بھی بات چیت کی. پیرس سے لیزا برائن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
ایک بیان میں یورپی وزرائے خارجہ نے برطانیہ کے اس دعوے کی مکمل حمایت کی ہے کہ اس کا بہت زیادہ امکان ہے کہ سابق روسی جاسوس سرگئی اسکرپل اور ان کی بیٹی پر مہلک اعصابی گیس کے حملے کے پیچھے روس کا ہاتھ تھا، جبکہ اس سے پہلے کچھ کو شبہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یورپ اس معاملے پر اس قدر متحد نہ ہو سکے. تاہم برطانیہ کے وزیر خارجہ بوریس جانسن نے کہا کہ تفریق پیدا کرنے کی ماسکو کی مبینہ کوششیں ناکام رہی ہیں.
There is scarcely a country round the table here in Brussels that has not been affected in recent years. That is why I think
وہ کہہ رہے ہیں برسلز میں اس میز کے گرد بیٹھے ہوئے ملکوں میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جو حالیہ برسوں میں روس کے منفی یا پریشان کن رویے سے متاثر نہ ہوا ہو، اور میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے یورپی دوستوں کی طاقت اور عزم اتنا متاثر کن تھا. سامعین، اگرچہ اس وقت روس کے خلاف یورپ کی مزید تعزیرات کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، تاہم اس ہفتے بعد میں یورپی سربراہی اجلاس میں اس نوعیت کی بات چیت کا امکان موجود ہے. پیر کو ہونے والی بات چیت کے ایجنڈے میں ایک ایسے وقت میں ایران بھی شامل تھا جب یورپی یونین ایران کے ساتھ ہونے والے اس نیوکلیئر معاہدے کو بچانے کے طریقوں کا جائزہ لے رہی ہے جس سے ٹرمپ انتظامیہ الگ ہو جانے کی دھمکی دے رہی ہے. فرانس چاہتا ہے کہ 28 ملکوں پر مشتمل یہ بلاک ایران کے خلاف نئی تعزیرات پر غور کرے، جو ایک ایسا اقدام ہے جو واشنگٹن کو اس معاہدے میں شامل رکھنے میں مدد کر سکتا ہے. فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا
Nous sommes tout à fait déterminés à faire en sorte que les accords de Vienne soient respectés.
Fédération balistique. یورپی یونین ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا احترام کرنے کے بارے میں پرعزم ہے. تاہم بلاک کو ایران کے بیلسٹک میزائل کے پھیلاؤ اور شام سمیت مشرق وسطی اور مشرق قریب میں اس کے متنازع کردار پر کوئی مشترکہ رد عمل ظاہر کرنے کی ضرورت بھی ہے. یہ الفاظ تھے فرانسیسی وزیر خارجہ کے. انہوں نے مزید کہا کہ شمالی کوریا پر دباؤ میں اضافے کے نتائج ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں جب یورپی وزراء نے برسلز میں جنوبی کوریا کے وزیر سے ملاقات کی ہے. یورپی یونین مئی میں شمالی کوریا اور امریکہ کے لیڈرز کے درمیان طے شدہ بات چیت سے پہلے پیونگ یانگ پر اپنی موجودہ اقتصادی تعزیرات کو برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور امریکہ اور فلسطین کے بارے میں جو تعلقات ہیں اس پر ایک رپورٹ.
فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیل میں متعین امریکی سفیر ڈیوڈ فریڈمن پر الزام لگایا ہے کہ وہ مغربی کنارے پر اسرائیلی بستیوں کی تعمیر کی اس طرح حمایت کر رہے ہیں جیسے کہ وہ ان کی اپنی ملکیت ہو. صدر عباس کا کہنا تھا
هذا المخطط الذي بدأت إدارة الرئيس ترامب بتنفیذه حين اعلنت القدس عاصمه لاسرائيل.
صدر عباس کہہ رہے ہیں کہ جب سے صدر ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے اور امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، اسی وقت سے اس منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا تھا. ٹرمپ انتظامیہ نے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کی امداد میں بھی کمی کر دی تھی اور ان بستیوں کو جائز قرار دے دیا تھا. کئی امریکی حکام نے یہ موقف اختیار کیا. اسرائیل میں امریکی سفیر ڈیوڈ فریڈمن نے کہا کہ اسرائیلی اپنی ہی زمین پر بستیاں تعمیر کر رہے ہیں. امریکی سفیر خود ایک آبادکار ہیں اور ان کا خاندان بھی آبادکار ہے. اب وہ تل ابیب میں امریکہ کا سفیر ہے، آپ اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ صدر عباس کی تقریر پر تبصرہ کرتے ہوئے واشنگٹن میں محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر ناورٹ نے کہا کہ صدر عباس کے کلمات غیر شائستہ اور بے مقصد ہیں. امریکہ فلسطینی اتھارٹی پر زور دیتا آیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کام کرے اور علاقے میں امن کے قیام کے لیے پیش رفت کرے. واضح ہے کہ صدر عباس کی حکومت اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان اس وقت سے تعلقات مزید خراب ہوئے ہیں جب امریکہ نے دسمبر میں یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
واشنگٹن میں ویمن فارن پالیسی گروپ اور پاکستانی سفیر اعزاز چودھری کے درمیان مکالمے میں پاک امریکہ تعلقات کو پیچیدہ قرار دیتے ہوئے اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ کس طرح دونوں ممالک مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دے سکتے ہیں اور خواتین ان دو طرفہ تعلقات کی بحالی میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات اسفر امام کی اس رپورٹ میں۔
واشنگٹن میں قائم ویمن فارن پالیسی گروپ بین الاقوامی معاملات میں خواتین قیادت کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرتی ہے۔ خواتین کے عالمی دن کے مناسبت سے گزشتہ دنوں اس گروپ نے واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں ایمبیسی سیریز پروگرام کے تحت اس مکالمے کا اہتمام کیا تھا۔ پروگرام کی ڈائریکٹر ایمبیسیڈر کیتھرین رسل کا کہنا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات کی بحالی کی کوششوں میں خواتین معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ
Well, we were delighted to have the ambassador here tonight to talk about women's issues. We think it's a critical issue for both countries and it's a place where we can really work together.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بڑی مسرت ہے کہ یہاں ہم خواتین کے مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان پیچیدہ تعلقات پر بات ہو رہی ہے۔ ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ کس طرح ہم مل کر کام کر سکتے ہیں۔ ہم خواتین اور معاشی مسائل پر تعاون کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہاں بہت سی عظیم خواتین موجود ہیں جو نہ صرف نہایت باصلاحیت ہیں بلکہ اپنے ممالک کے معاملات میں ان کا بڑا عمل دخل ہے۔ یہ خواتین بہت سے مسائل پر مل کر کام کر سکتی ہیں۔ اس موقع پر پاکستانی سفیر اعزاز چودھری نے پاک امریکہ تعلقات کی موجودہ صورتحال پر خواتین رہنماؤں کو بریفنگ دی اور ان کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ اعزاز چودھری کہتے ہیں،
اگر ہم مل کر کام کریں گے تو وہاں کا جو امن ہے اس سے پورا خطہ بہرابر ہوگا اور پاکستان کو تو بالخصوص، کیونکہ پاکستان میں جو ابھی حال ہی میں دہشت گردی کی لہر کو ہم نے جو پیچھے دھکیلا ہے اور جو کامیابیاں ہم نے حاصل کی ہیں، اقتصادی لحاظ سے بھی جو کامیابیاں ہوئی ہیں، وہ خطرے میں پڑ سکتی ہیں اگر افغانستان میں امن نہ آیا۔ تو ہم تو افغانستان میں امن کے حوالے سے یہ کہتے رہیں گے کہ آئیے مل کر کام کیجیے۔
اعزاز چودھری نے پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ ان کا کہنا تھا،
جنوبی ایشیا میں امن کے حوالے سے ایک امریکہ کا اپنا ایک کردار ہے، لیکن ہندوستان کی طرف سے حالیہ سالوں میں جو اس کا جھکاؤ ہے، اس سے امریکہ کا وہ کردار جو وہ ادا کرتا رہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں ایک توازن رہے، وہ متاثر ہو سکتا ہے۔
پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بدلتے حالات میں ویمن فارن پالیسی گروپ کے ساتھ پاکستانی سفارتکاروں کا یہ مکالمہ خصوصی اہمیت کا حامل تھا، جہاں واشنگٹن کی بااثر خواتین رہنماؤں کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی صورتحال میں پاکستانی نقطہ نظر سے آگاہی کا موقع ملا۔ پاکستانی سفیر کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح کے مکالمے کو ملک بھر میں وسعت دینے کی کوشش کریں گے تاکہ عوامی سطح پر پاک امریکہ تعلقات کی فضا قائم ہو۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
افغانستان میں ہر سال ہزاروں افراد زیر زمین بارودی سرنگوں اور گھریلو ساختہ دھماکہ خیز مواد کی وجہ سے زخمی اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ان متاثرین میں ایک 12 سالہ نورزے لڑکی بھی ہے جو افغانستان کے صوبہ ننگرہار کے مشرقی علاقے کی رہائشی ہے، جس نے بارودی سرنگ پر اپنے دونوں پاؤں گنوا دیے۔ ابھی تک یہ تعین نہ ہو سکا کہ اس کی منصوبہ بندی کس نے کی، لیکن اس علاقے میں جہاں پر نورزے رہتی ہیں وہاں پر طالبان اور داعش کے اکثریت پسند سرگرم ہیں۔ باور کیا جاتا ہے کہ یہ انہیں کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ کی ذبیح اللہ غازی نے نورزے سے اس حادثے کے بارے میں بات کی۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب اس نے اپنے گھر کے قریب ایک دھماکہ خیز مواد کے اوپر انجانے میں قدم رکھا۔ وہ اپنے والدین، 4 بہنوں اور 1 بھائی کے ساتھ ضلع چپڑہار میں رہتی ہیں، جہاں طالبان اور داعش کے اکثریت پسندوں کا کنٹرول ہے۔ جب نورزے قریبی پہاڑ پر لکڑیاں جمع کرنے جا رہی تھی، اس دن کے بعد اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ نورزے کہتی ہیں کہ میں اس دن لکڑی جمع کرنے کے لیے باہر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ میں تھوڑی کھیل بھی لوں گی۔ اسی شش و پنچ کیفیت میں گھر سے نکلی اور تھوڑی دیر بعد میرے پیر ایک بارودی سرنگ پر پڑے جو دھماکے سے پٹ گئے، اور اس حادثے میں میرے دونوں پیر ضائع ہو گئے۔ اپنے جذبات کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ نہیں جانتی کہ اس بارودی سرنگ کو کس نے بنایا، لیکن اس کا کہنا تھا خدا ان کو سزا ضرور دے گا جو معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر ہلاک یا زخمی کر رہے ہیں۔ جبکہ نورزے کی والدہ کے مطابق،
سر میں کیا خدا قاتم غرم سو مروی مال خپل لا سول گوری ولا سین جلیل کچ ولا گیدا،
میں نے ایک زوردار دھماکہ سنا، میں چیخی چلائی مجھے ایسا لگا کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ ہو گیا۔ میں پہاڑی کی چھوٹی کی طرف بھاگی اور اپنی بیٹی کو خون میں لت پت پایا۔ نورزے کا کہنا ہے کہ اس کے دونوں پیر نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے پڑوس میں کھیل یا اسکول نہیں جا سکتی، جیسے کہ دوسرے پڑوسی بچے کھیلتے اور اسکول جاتے ہیں۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل جوزف وارٹل نے کہا ہے کہ وسیع تر مشرق وسطی میں امریکہ کا ایک کلیدی مقصد یہ ہے کہ پورے علاقے میں ایران کے عدم استحکام پیدا کرنے والے اثر کو زائل کیا جائے اور اس میں تبدیلی لائی جائے۔ کانگریس میں بیان دیتے ہوئے جنرل وارٹل نے اس بات پر زور دیا کہ پورے علاقے میں ایران کی زر رساں سرگرمیوں سے دنیا کے اس حصے میں استحکام کو طویل المیعاد خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حال ہی میں شائع ہونے والی قومی دفاعی حکمت عملی میں صحیح طور پر طاقت کی مسابقت کے احیاء کو قومی سیکیورٹی کے لیے بڑا چیلنج قرار دیا گیا ہے۔ جنرل وارٹل نے کہا کہ ان میں سے ایک روس ہے جو طاقت کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ شام میں اسد حکومت کے لیے اس کی حمایت سے انہیں نہ صرف تقویت ملی ہے بلکہ اس سے داعش کو شکست دینے کی کوشش میں مزید پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ جنرل وارٹل نے کہا کہ سفارتی اور فوجی اعتبار سے ماسکو بیک وقت آگ لگانے والے اور آگ بجھانے والے دونوں کا کردار ادا کر رہا ہے اور شام میں تمام فریقوں کے درمیان کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے اور پھر تنازعات کو حل کرنے کے لیے سالس کا کردار بھی ادا کر رہا ہے اور ہر فریق کی سودے بازی کی پوزیشن کو نقصان پہنچا اور کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنرل وارٹل نے کہا کہ اس کلیدی کردار کے باوجود جو داعش کو شکست سے دوچار کرنے کے سلسلے میں شامی ڈیموکریٹک فورسز اور اتحادیوں نے ادا کیا ہے، روس نے اپنی سرگرمیوں سے اس پیش رفت کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ روس کی توجہ داعش کو شکست دینے پر مرکوز نہیں ہے بلکہ اس بات پر ہے کہ صورتحال کا جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے اس کے پس منظر میں اپنے اثر و رسوخ کا تحفظ کیا جائے۔ علاقے میں طاقت کا ایک اور محور چین ہے۔ وہ بندرگاہوں مثلاً پاکستان میں گوادر کو جبوتی میں اپنے پہلے سمندر پار فوجی اڈے کے ساتھ جوڑ کر اپنی فوجی موجودگی کو بہتر کر رہا ہے۔ یہ فوجی اڈا اہم نوعیت کے باب ال مندیب سے متصل ہے جو بحر احمر کو خلیج عدن سے ملانے والی آبنائے ہے۔ جنرل وارٹل نے انتباہ کیا کہ جبکہ بیجنگ کا دعویٰ ہے کہ دونوں مقامات امن کے قیام اور انسانی ہمدردی کی امداد کے آپریشن کے لیے مددگار ہیں، نئے فوجی اڈے اور بندرگاہ سے علاقے میں چین کی فوجی موجودگی کو تقویت ملتی ہے۔ چین اور روس دونوں امریکہ کے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ دفاعی تعاون اور اپنے ساز و سامان کی فروخت کو بڑھا رہے ہیں اور ساتھ ہی ایران کے ساتھ کثیر جہتی تعلقات پیدا کر رہے ہیں۔ ایران کی مدد سے روس شام میں اسد حکومت کو برابر تقویت پہنچا رہا ہے اور عراق اور افغانستان میں امریکہ کی فوجی موجودگی کو محدود کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور نیٹو کے شراکت داروں کے درمیان اختلافات پیدا کر رہا ہے۔ جنرل وارٹل نے عہد کیا کہ سینٹ کوم میں ہم اپنے تمام شراکت داروں کے ساتھ مل کر اس طرح کے اور دوسرے خطرات کے خلاف امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے مستعد ہیں۔ ہماری وابستگی بامقصد ہے اور ہم مواقع سے فائدہ اٹھانے میں پیش پیش ہیں اور ہم نے فتح حاصل کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے موسم بہار کی آمد پر دنیا بھر میں نوروز منانے والے لاکھوں افراد کو مبارکباد پیش کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا کہ نوروز کا آغاز ایران میں ہوا، جس کی قابل فخر قوم ہزاروں سال سے اپنی ثقافت اور اپنے عوام کے حوصلے کی وجہ سے عظیم چیلنجوں سے نمٹتے آئی ہے، لیکن آج ایرانی عوام کو اپنے حکمرانوں کی صورت میں ایک اور چیلنج کا سامنا ہے جو عوام کے بجائے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ جبر کی حکومت کے باوجود ایرانی عوام اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، وہ بہار امید کے منتظر ہیں اور امریکہ ان کے ساتھ ہے۔ ایرانی عوام عالمی برادری سے رابطے چاہتے ہیں اور ذمہ دار اور قابل احتساب حکومت کی خواہش رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ امریکی عوام کی جانب سے دعا کرتے ہیں کہ نئے سال میں روشنی کو تاریکی پر فتح حاصل ہو اور ایرانی عوام کو جلد امن، خوشحالی اور خوشیوں بھرا دن دیکھنا نصیب ہو۔ کولوراڈو امریکہ کی ایک ایسی ریاست ہے جہاں سن 2014 سے نشہ آور چیزیں استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں حشیش اور اسی طرح کی دیگر بوٹیوں کا کاروبار بہت نفع بخش ہے۔ ڈینور سے پاولا ورگیس نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ خواتین اس کاروبار میں کافی آگے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
ڈینور کے شہر مائل ہائی سٹی میں میریوانا کا کاروبار اربوں ڈالر کی صنعت ہے۔ ڈومینک مینڈیولا کولوراڈو کے محکمہ مالیات میں میریوانا سے متعلق قواعد کی پابندی کے ڈویژن کی ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں۔
کرنٹلی دیر آر اپروکسیمیٹلی اوور 3000 میڈیکل اینڈ ریٹیل میریوانا بزنسز۔
اس وقت اس کے 3000 سے زیادہ طبی اور کاروباری مراکز ہیں، اور اس کے 40000 پیشہ ورانہ لائسنس جاری کیے جا چکے ہیں۔ اور خواہ یہ میریوانا سے متعلق پالیسی کا قیام ہو یا اس کے لوازمات یا پھر اس کی فراہمی کے مرکز، خواتین اس میں پیش پیش ہیں۔ وان جیمز سمپلی پیور نامی میریوانا ڈسپنسری کی مالک ہیں۔
The women that are pushing this and pushing this agenda, they're badass.
وہ کہتی ہیں اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں خواتین پیش پیش ہیں اور اس بوٹی کے بارے میں نظریات تبدیل کر رہی ہیں۔ وانڈا جیمز امریکی نیوی کی سابق لیفٹیننٹ ہیں اور سابق صدر اوباما کی قومی مالیاتی کمیٹی میں کام کر چکے ہیں۔ وہ پہلی افریقی امریکی خاتون ہیں جنہوں نے سن 2010 میں یہ ڈسپنسری قائم کی، جو کھانے پینے کی اشیاء اور قدرتی اجزاء والی خوراک کی کمپنی تھی۔ مگر یہ احساس کر کے کہ لوگ نشہ کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے، جین ویسٹ نے، جو کاروباری تقریبات کی سابق منتظم تھی، ایسی پارٹیاں منعقد کرنا شروع کی جن میں میریوانا فراہم کی جاتی تھی، اور جلد ہی مائل ہائی سٹی میں دھوم مچا دی۔ وہ ویمن گرو نامی کمپنی کی چیف ایگزیکٹو ہیں۔
So I formed a partnership with the Colorado Symphony Orchestra called On a High Note.
میں نے کولوراڈو سمفنی آرکیسٹرا نامی کمپنی کے ساتھ شراکت قائم کی، اور پھر چندہ جمع کرنے کی ایک تقریب منعقد کی جس کا عنوان تھا آن ہائی نوٹ، اور تقریباً $2.5 لاکھ ایسی کمپنیوں سے جمع کیے جو نشہ آور اشیاء فروخت کرتی تھیں۔ لیکن کھلے بندوں میریوانا کی اس پہلی محفل کی میزبانی کرنے پر ڈینور کی پولیس حرکت میں آئی اور ویسٹ کو نجی پارٹیاں منعقد کرنے سے روک دیا۔ مگر ویسٹ نے آن لائن میریوانا کے لوازمات کا ایک نیٹ ورک بنا لیا جو نشہ آور اشیاء تیار کرنے والی خواتین پر مشتمل تھا۔ ڈینور میں اس گروپ کی سالانہ کانفرنس کے موقع پر ان کی ملاقات جیزمین ایگیورا سے ہوئی، جو کولوراڈو، کیلیفورنیا اور میکسیکو میں قانونی طور پر میریوانا جیسی نشہ آور اشیاء کی فروخت کا باقاعدہ کاروبار شروع کرنا چاہتی تھیں۔ جیزمین ایگیورا دی ورکنگ گروپ کی چیف ایگزیکٹو ہیں۔
Fast forward into 2018, I've kickstarted multiple businesses within Colorado.
سن 2018 میں تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے میں نے کولوراڈو میں کئی کاروباری مراکز کھولے، اور پھر انہیں قانونی طور پر میکسیکو اور کیلیفورنیا منتقل کر دیا۔ کولوراڈو میں 4 برس کے تجربے کے بعد ویج واریئرز نامی یہ خواتین اب ایک نیا انقلاب لانا چاہتی ہیں جسے تاریخ دان کبھی میریوانا گولڈ رش کا نام دیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے روزانہ پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ مزید خبریں آپ کے لیے۔ کراچی کی بندرگاہ پر 2 مال بردار بحری جہاز آپس میں ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں 1 درجن سے زائد کنٹینرز سمندر میں گر گئے۔ کنٹینروں پر مختلف سامان اور کاریں لدی ہوئی تھیں۔ حادثے کے سبب بندرگاہ پر جہازوں کی آمد رفت روک دی گئی۔ انتظامیہ کے مطابق تمام کنٹینرز نکالنے کے بعد ہی جہازوں کی آمد رفت معمول پر آ سکے گی۔ مقامی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ کنٹینر سے لدا ایک جہاز برتھ پر لنگر اندازی کے دوران پہلے سے موجود ایک اور بحری جہاز سے ٹکرا گیا، تاہم ٹرمینل پر نصب دیو ہیکل کرینیں نقصان سے محفوظ رہیں۔ کراچی بندرگاہ کے حکام نے حادثے کا جائزہ لینے کے لیے نجی ٹرمینل کا دورہ کیا، جبکہ واقعے پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ افغانستان میں امریکی سفیر جان بیس نے کہا ہے کہ جب تک طالبان کھلے دروازے سے اندر داخل نہیں ہوتے، انہیں انتہائی شدید فوجی دباؤ کا سامنا رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو ابھی قابل ثبوت کوشش کرنی ہوگی کہ پاکستان سے پیش آنے والے دہشت گرد حملوں کے خطرات کو ختم کیا گیا ہے، جن کی وجہ سے افغانستان اور خطے کے دیگر ملکوں کو خدشہ لاحق رہتا ہے۔ سفیر نے یہ بات افغان سروس کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر کرٹس پائنم۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔